بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. آج دو پارے تلاوت کیے جائیں اور ارادہ ہے کہ کل بھی دو پارے تلاوت کر لیں گے تو پھر پرسوں اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا، کیونکہ 28 پارے کا پہلا سورہ ہو گیا، 28-29 پونے تین پارے رہ گئے. کل اگر ہم دو تلاوت کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو پھر کون پارا باقی رہ جائے گا؟ 17، کیونکہ 17 کو جو ہے وہ شب جمعہ بھی ہے اور 17 تاریخ کو وہ بھی ایک خاص رات ہے اور بہت خاص رات ہے. وہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنگ بدر جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، اس لیے 17 رمضان کی بھی علماء کے نزدیک بہت فضیلت ہے. سب سے پہلے سورہ محمد تلاوت کیا گیا ہے. ایک سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ہے اور اس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، خطاب کے طور پر نہیں، خبر کے طور پر، اطلاع کے طور پر، بتانے کے طور پر. خطاب میں تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب نہیں کیا گیا، البتہ آپ کا نام قرآن پاک میں ضرور ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ اگر آپ کا نام نامی اسم گرامی اگر ذکر نہ کیا جاتا تو دشمنوں کو بولنے کا موقع ہوتا، تو اس لیے چند مقامات پر آپ کا نام ذکر کیا گیا. سب سے پہلے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، تو اللہ پاک ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کے حالات کو بنائیں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے اللہ پاک ان کے اعمال کو ضائع کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ بے ایمان عمل نہیں کرتا کچھ، یہ فرما رہے ہیں کہ بے ایمان کے عمل کو عمل پر اس کو ملے گا نہیں کچھ. بہت لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی چارٹی دیتے ہیں، اچھے اخلاق بھی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر صحیح رکھتے ہیں، چاہے کاروباری ہو چاہے غیر ہو، بعض بھائی نیچر بھی اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں، نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے ان کے پاس تو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو قیامت میں ہوگا نہیں. ایمان شرط ہے. دنیا کی ہم چھوٹی چھوٹی حکومتوں گورنمنٹ کی بات دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ رولس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر قیمت پر اس کو لازم قرار دیتے ہیں. آپ اپنی جگہ پر کتنے بھی بڑے ہوں گے، اگر آپ کے پاس میں ویزا نہیں ہے تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے ملک میں. ارے صاحب میں اتنا بڑا آدمی ہوں، بھائی ہوگا اپنی جگہ پہ، میں اتنے پیسے والا ہوں، میں اتنا فن والا ہوں، میں اتنا قابل ہوں، کچھ بھی ہوگا تو تجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے ویزا لگانے پہ؟ ویزا کیوں نہیں لگوا لیتا؟ اس کے بعد آ جاؤ کنٹری میں، آؤ گھومو. میں ویزا تو نہیں لگاؤں گا، میں ویسے ہی آنا چاہتا ہوں. میں ویسے ہی آنا ہے تو بھائی چوری چھپے تو آ سکتے ہو کود کاٹ کے ادھر سے ادھر سے، مگر اللہ نے کے پاس تو کوئی کود کے نہیں جا سکتا نا، یہاں تو کودم کافی چلتی ہے، اب تعالی شانوں کے پاس کہاں کوئی چھپ سکتا ہے. تو جیسے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں ایسے اللہ کے پاس آخرت میں کسی آدمی کے عمل کے معتبر ہونے کے لیے لازمی شرط ایمان ہے، اور وہ ایمان جو اللہ کے پاس معتبر ہے. مثلاً یہودی بھی اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے. بے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو تم ایمان والے ہوئے کہاں سے؟ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس نے اللہ کو کیا مانا پتا ہے؟ اس نے اللہ کو جھوٹا مانا کہ اللہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو کیا اللہ کو مانا بھائی؟ ماننا ہی نہیں ہوا ہوا. اس لیے وہ ماننا معتبر ہے جو اللہ کے یہاں معتبر ہو اور مقبول ہو. تو اس لیے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر نازل کی ہوئی بات پر، کتاب پر، وحی پر ایمان لائیں گے ان کی تو برائیوں کا ہم اضالہ کر دیں گے، یعنی ان کے گناہ معاف کریں گے اور ان کے حالات بنائیں گے. اللہ کے یہاں حالات کے بنانے کا کانسیپٹ الگ ہے، ہمارے یہاں الگ ہے، اعتبار اللہ کا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ دنیا میں جب تک ہم جیے اس وقت تک ہمارے حالات بن جائیں، اس کو حالات بننا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں دنیا کے بعد جو ٹائم شروع ہونے والا ہے اس میں حالات کا بننا، حالات کا بننا ہے. اس وقت تک تو یہ حالات کو بننے کی محنت ہے، مرنے تک انسان کے لیے حالات کے بننے کی محنت ہے. اس لیے کہ انسان اب مرنے والا ہے نہیں، انسان فنا ہونے والا نہیں ہے، منتقل ہونے والا ہے، اس دنیا کے اعتبار سے اس پر موت طاری ہوگی اور مرے گا وہ، لیکن انسان کی باڈی مرے گی، روح جو ہے وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر لی جائے گی. قبر میں مرا ہوا نہیں ہوتا آدمی، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو مرا ہوا نہیں ہوگا آدمی، پھر اس کے بعد تفصیلات پر سے گزارا جائے گا تو مرا ہوا نہیں ہوگا آدمی، پھر جہنم اور جنت یا جہنم میں پہنچانے کا فیصلہ کیا جائے گا تو مرا نہیں ہوگا، اور پھر وہاں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اصل ہم پیدا جو ہو گئے تو ایک بہت بڑے مسئلے میں آ گئے. حضرت صدیق اکبر کبھی نہیں تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ کوئی میرا شکار کر لیتا اور پھر کھا جاتا، قصہ ختم ہو جاتا. نہ اس پر حساب ہے، نہ اس پر کتاب ہے، اس پر ثواب ہے، نہ اس پر عذاب ہے، نہ اس کے لیے جنت کا ہے، نہ جہنم کا ہے. تمنا خامہ خامی، حالانکہ وہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں اور افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، پورے نبیوں کے بعد سب سے اول نمبر کا جو انسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، پورے اہل سنت والجماعت کی متفقہ علم اور تحقیق کے اعتبار سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری جنت کی دنیا میں دی ہے، مگر ڈر ان کے اوپر ایسا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جنت کے 8 گیٹ ہیں اور ہر گیٹ کی مسافت 40 سال کی چوڑائی کی ہے. ایک گیٹ کے ایک دروازے سے لے کے دوسرے دروازے، دو اس کے دور ہیں، ایک دور سے لے کے دوسرے دور تک کی جو درمیان کی وہ ہوتا ہے گیپ، اس کا جو ہوتا ہے فاصلہ جو ہوتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کے چوڑے کے برابر گیٹ ہیں، کوئی آدمی چل کے جائے تو 40 سال میں سے ہو. اور اسپیشلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 گیٹوں سے بلایا جائے گا، اور ہر گیٹ یہ خواہش کرے گا کہ اگر میرے اندر سے ابو بکر داخل ہو گئے تو میری عزت کی بات ہے. ساری دنیا کہے گی کہ کسی طرح جنت میں گھس جائیں، اور جنت کہے گی کہ کسی طرح ابو بکر ہمارے پاس ہمارے دروازے سے اس دروازے سے آ جائے. آپ اندازہ لگائیے، کھانا مملو کی فاتحہ مالکی ان نہادہ من آنے کی زمن. بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مالک ہو جاتے ہیں اپنے مملوک کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ شان دی، لیکن خوف کا ان پر یہ حال تھا. یہ کہتے کاش میں گھاس ہوتا، کوئی گھوڑا چڑھ جاتا اور قصہ ختم ہو جاتا میرا، کاش میں پرندہ ہوتا کہ کوئی میرا شکار کر لیتا، اس کا حساب نہیں کتاب نہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان مرے گا نہیں، فنا نہیں ہے انسان پر، اور یہ جو باڈی کو فنا ہو جانا ہے جس کے لیے موت کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے موت کی تیاری کی بھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان مرے گا، وہ اس معنی میں ہے کہ وہ اس دنیا کے اعتبار سے مرے گا اور اس پر موت طاری ہوگی. پھر اس کی روح کو لے جایا جائے گا ایک دوسرے عالم برزخ والی باڈی میں، اس کو سوار کیا جائے گا. پھر جب دوبارہ اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائیں گے تو وہ اسی باڈی میں پھر انسان کو لایا جائے گا، فزیکل یہی باڈی پھر اٹھائی جائے گی، مگر اس وقت حال دوسرا ہوگا، جسم ایسا نہیں ہوگا اور روح اور جسم کا تناسب ایسا نہیں ہوگا. یہاں ہم کو روح نظر نہیں آ رہی اور جسم نظر آتا ہے، لیکن وہاں روح بھی نظر آئے گی، جسم بھی نظر آئے گا. وہاں لطافتیں جو ہیں وہ مشہود ہوں گی، روح اگرچہ بہت لطیف مخلوق ہے لیکن وہ نظر آئے گی، اور وہ دونوں کا قبر جو ہے نا وہ برابر غالب، اور وہ چیز غالب ہوگی. یہاں جسم غالب ہے روح کے اوپر، اس کے اثرات غالب ہیں، وہاں روح غالب ہوگی، اس کے اثرات غالب ہوں گے. وہ اس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کے پاس انسان کے حال کا بننا اس وقت کا بن جانا ہے سر، ورنہ جو ایمان لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر جو وحی نازل کی گئی ہے اس پر، تو اللہ پاک ان کے سیئات کو دور کر کے ان کے حالات کو بنائے گا. اصل وہی حال بننا ہے، یہ دنیا حالات کے لیے حالات کے بننے کے پریپریشن کی جگہ ہے، حالات بننے یا بگڑنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں کسی کے بن گئے بھی تو نہیں بنے، جیسے فرعون کے بن گئے تھے، جیسے قارون کے بن گئے تھے، جیسے شداد کے بن گئے تھے، قوم سمود و قوم عاد کے بن گئے تھے، بڑے بڑے نوابوں کے بن گئے تھے، بڑے بڑے یعنی بادشاہوں کے بن گئے تھے، مگر بنے ہوئے کہاں تھے؟ آج جا کے ان خبروں میں دیکھیے کیسے حسرتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں بہت سے تو اس میں سے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ تو عذاب نہیں ہے. تو حالات بنے ہوئے کہاں؟ تو یہاں کا حالات کا بنا ہوا بھی بنا ہوا نہیں ہے، اور یہاں حالات کا بگڑا ہوا بھی بگڑا ہوا نہیں ہے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے، اور یہ پریپریشن ہے. کبھی بن کر پریپریشن ہوتا ہے، یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں تیاری کرو آخرت کی، کبھی نعمتیں نہیں دی ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، الجھن ہے، ٹینشن ہے، حلت ہے، اس میں امتحان دو، اس میں تیاری کرو آخرت کی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں اور جو مومن ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے مزید پھر یہ بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے دین کے اللہ کے راستے میں محنت کرے اور پھر اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہو جائے. اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو محنت کریں اور پھر اسی میں ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے بارے میں خاص طور پر یہ سن لو کہ ان کے کسی عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اور ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حالات بنائے گا. عجیب جملہ ہے, جو مر گیا اللہ کے راستے میں اللہ فرما رہے ہیں اس کو ہدایت دے گا, لیکن مر گیا آپ کیا دے گا؟ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ابھی تو دینا ہے اس کو ہدایت, ابھی تو ہدایت ملنی ہے سر. سیاحدین اللہ ان کو ہدایت دے گا, ویصلح بالهم اور ان کے حالات بنائے گا, ویدخلهم الجنة عرفها لهم اور اس جنت میں ان کو داخل کر دے گا جس کا تعارف تفصیل سے کرا دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا اللہ نے کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا کام کرو, اللہ پاک اس کو اپنی مدد شمار کریں گے, اور جب اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہیں مدد کی کہاں کہاں حاجت ہے تمہیں خود اندازہ نہیں ہے اس بات کا. اپنے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات میں مدد ہونا چاہیے, اس میں بھی کر دیتے ہیں اللہ پاک, حالانکہ اللہ کے پاس وہ شمار میں نہیں ہے. اللہ کے پاس وہ شمار میں نہیں ہے کیونکہ مدد کی جو ضرورت پڑے گی پل صراط پر گزرتے ہوئے پڑ جائے گی, مدد کی ضرورت پڑے گی میدان حشر میں کھڑے ہوئے پڑ جائے گی. 50,000 سال کھانا نہیں اور بھوکے اور پیاسے اور ننگے اور بغیر چپل کے بغیر جوتوں کے, خفاتن غراتن اب اندازہ رہے, جیان غتاشن, چار لفظ آئے ہیں حدیث میں, بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے اور ننگے جسم ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے. اور 50,000 سال کا ٹائم نکالنا ہے تو مدد کی کتنی ضرورت ہے. وہاں جب اللہ مدد کرے گا تو عرش کا شیڈ دے دے گا کیونکہ سورج تو ایک دم کھلا ہوا ہوگا, قریب ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پلا دے گا, جو حوض کوثر سے پلے گا پیاس ختم ہو جائے گی. اور پوری زمین کے اندر جتنے معدن مغذیات اللہ نے بنائے ہوئے ہیں ان سب کی روٹی بنا کے اس کے پیسز کھلا دے گا, تو ایک مرتبہ جو کھا لے گا اس کو پھر بھوک نہیں لگے گی. اور لوگوں کو ان کے تقوی اور ان کی دینداری کے اعتبار سے لباس پہنا دیا جائے گا, جتنی کامل دینداری ہوگی اتنا جلدی لباس ملے گا, اتنا مکمل لباس مل جائے گا. مدد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب نام اعمال کھولے جائیں گے جب مدد کی جائے گی, جب اس کے مقابلے میں گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے, فرشتے گواہی دینے لگیں گے, لوگ گواہی دینے لگیں گے, مظالم والے کھڑے ہو جائیں گے, حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے, جب اللہ کی اسپیشل مدد کی ضرورت ہے. اگر اللہ پاک مدد فرمائیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ پاک بندے کو فیور دیں گے, بھائی یہ میرا محبوب ہے میں اس کو چاہتا ہوں, ٹھیک ہے تیرا حق باقی ہے نا, تو بتا کیا چاہیے تجھے. وہ کہے گا کہ مجھے اس کے بدلے میں مجھے ثواب دیا جائے, میرا گناہ معاف کیا جائے, کچھ بھی کہتے ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں, مگر اس کو چھوڑ دوں, اس کی جان چھوڑ. جس کو اللہ فیور دیں گے اس کی جان چھوڑا لیں گے, چاہے کتنا ہی کوئی بڑا حق والا کھڑا ہو جائے. قرضہ لے لیا تھا, پورے ادا کرنے کی کوشش تھی, زندگی نے وفا نہیں کیا, قرضہ باقی رہ گیا. ظاہر ہے کہ میدان حشر میں تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے, ایون اگر رشتے دار آپس میں ہیں, بھائی بھائی ہیں آپس میں, تو بھی بخشنے والے نہیں ہیں. دوست تو خیر بہت دور کی بات ہے, وہ کہیں گے کہ ہمیں دلا دو, اور وہاں پیسے نہیں چلیں گے. دنیا میں جو کرنسی رہ گئی تھی وہ نہیں چلے گی, بلکہ کرنسی کا جو آلٹرنیٹ وہاں پر حسنا ہے وہ چلے گا. انڈیا میں آپ کا کوئی معاملہ تھا, پاکستان میں روپیز میں کوئی معاملہ تھا, اب آپ یہاں پر آ کے بول رہے ہیں کہ نہیں میں وہاں سے ہی روپیے کے رک دوں گا, نہیں کہاں سے دے گا, ڈالر میں دے, جتنے بھی بنتے ہیں میرے کام آئیں گے. تو وہاں جو کرنسی چلے گی اس میں چینج کرا کے مانگے گا آدمی کہ میرا حق دیجیے. لاکھوں روپیے فرض کرو, لاکھوں ڈالر کسی کے رہ گئے تھے, کیا صورت ہوگی اس کی؟ اللہ فیور دیں گے مدد کر کے. اچھا بول کتنے باقی تھے؟ وہ فرض کر لو اس کا 1,00,000 ڈالر باقی تھے. یہ ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میں کیا چاہیے یہ بتا, میرے گناہ معاف کرو کم سے کم. ٹھیک ہے چل تیرے معاف کیا, اس کو تو چھوڑ. یہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ فیور دے کے مدد کریں گے. انسلنا ولدین عامن فی الحیات دنیا ویوم یقوم الاشہاد ہم ایمان والوں کی, ہمارے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن ان کے خلاف گواہی دینے والے کھڑے ہو جائیں گے. بہت مدد کی ضرورت ہے وہاں پر. جہنم جب اپنا منہ نکالے گی, گردن اپنی نکالے گی کل میدان حشر میں, وترا کل امت جاتیا, تم دیکھو گے کہ ہر انسان جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گر گیا ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ میدان حشر میں جہنم آپے سے باہر ہو جائے گی اور غصے میں آ جائے گی ایک دم, اور غصہ اس کا اللہ کے لیے ہوگا کہ آج میں اس کو بتا دوں گی کہ جس نے اللہ کی بات کو ایزی لیا تھا اور اللہ کے ساتھ نافرمانی کی تھی اور اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا, اور اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا, اللہ سے کہے گی کہ پروردگار مجھے آج موقع دے دے کہ میں ان کو مذاق چکھا دوں کہ کیا ہوتی ہے نافرمانی اللہ کی, ہمیں بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے شرک اور کفر کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تھوڑی ڈھیلی ڈولی دے دیں گے, جہنم اپنی گردن نکالے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت لوگ جہنم کو اس کی گردن کو نکلتا ہوا انسانوں کی طرف دیکھیں گے تو کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہوگا کہ کھڑا رہ سکے. سورہ جاثیہ کا مطلب وہی ہے, وترى كل امة جاثية, تم دیکھو گے اس وقت اس منظر کو, وہ منظر ایسا عجیب ہوگا کہ سارے گھٹنوں کے بل گر چکے ہوں گے, کسی کے پیر قائم نہیں رہ سکیں, لڑ کھڑا کے گر جائیں گے لوگ. وہاں مدد کی ضرورت ہے اللہ پاک, یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو تم میری مدد کرو, تم ذرا یہاں دنیا میں میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, تمہارے قدموں کو جمائیں گے. اس لیے میرے دوستو اس دنیا میں تھوڑے دن آدمی کو رہنا ہے تو تھوڑا اللہ کے دین کے کام میں حصہ لینے کو طے کرے آدمی کہ بھائی مجھے اللہ کے دین کے کام میں حصہ لینا ہے, تھوڑا سا اپنی جان اپنے مال سے جتنا ہو سکتا ہے جو ہمارے بس میں اس وقت ہے. اس وقت ہمارے بس میں دین کی محنت میں سب سے ایزی سب سے آسان سب سے اویلیبل تبلیغ کا کام ہے, کیونکہ وہ جو اس سے آگے کے مراحل کی طرح کی جو دین کی محنت و اشاعت ہوتی ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ابھی ہمارے قابو میں نہیں ہے. مسلمانوں میں ویسا انتظام نہیں ہے, مسلمانوں میں ویسا ڈسپلن نہیں ہے, مسلمانوں میں ویسا مسلمان ویسے آرگنائز نہیں ہے, مسلمانوں کو کوئی بڑا نہیں ہے, مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, مسلمانوں کا کوئی ڈیفینس سسٹم نہیں ہے, وہ چیز قابو میں نہیں آ سکتی مسلمانوں کے. ان میں دین کی طلب ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے دین پر جان دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں, وہ مسلم حکمرانوں کا کام ہے, وہ جن کو اللہ پاک نے حکومت دی ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کام. میں اور آپ جو ملکوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں نوکری کر لیتے ہوئے پیسے کما لیتے ہوئے بچوں کو پال لیتے ہوئے, ہم کیا کریں گے دوسرا دین کا کام اس سے آگے کا؟ باتیں کرنے کو بہت ہیں, تقریر لمبی کر دی جا سکتی ہے اس پہ, مگر یہ کہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. ایک انسان کو وہ بات بولنا ہے جو اس کے قابو کی نہیں ہے, فائدہ کیا ہے انتشار کے علاوہ؟ خواہ مخواہ دوسروں کو بھی بفرا دینے والی غصے میں لانے والی چیزیں کہ وہ یہ لوگ تو بھائی مارنے توڑنے والے دکھ رہے ہیں, مارنے توڑنے کی بات کرنے کی کنڈیشن میں ہے ہی نہیں ہم لوگ, کرنا بھی نہیں چاہیے, وہ موقع بھی نہیں ہے اس کا, وہ محل بھی نہیں ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کسی بندے کو آپ پکڑ کے دین کی بات کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہو رہا تو آپ کو مارنے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں, آپ کو کون منع کر رہا ہے یہاں پہ؟ آپ اپنے بھائیوں میں محنت کرو, ان کے اندر دین کی فکر پیدا کرو, جن انسانوں کے ساتھ میں آپ شرافت سے عزت سے محبت سے بات کر کے ان کو دین کی طرف متوجہ کر سکتے ہو کرو, کوئی نہیں روک رہا, کوئی شر نہیں بول رہا آپ کا کہ نہیں اسے دین کی بات تو کیسا کرا ابھی گولی مارتے ہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ بات نہیں ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ موقع ہی نہیں ہے ہمارے واسطے, ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں, ہم حالات میں نہیں ہیں, نہ ضرورت میں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی ہوئی ہے, موقع دیا ہوا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کی پریکٹس کرو اور اپنے دین کو پھیلاؤ, اپنے بھائیوں میں جو بے طلب ہیں ان میں بھی اور ان انسانوں میں بھی پھیلاؤ جہاں تک تمہارا بس چل سکتا ہے. تمہارے باس ہیں ان سے بات ہو جاتی ہے, تمہارے ماتحت ہیں ان سے بات ہو جاتی ہے, تمہارے فرینڈ ہیں ملنے جلنے والے ہیں ان سے بات ہو جاتی ہے, سفر میں کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے ہی لوگ بعض مرتبہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے تمہارا ریلیجن, کیا ہے مذہب کیا, آپ ان کے سامنے تھوڑی سی اسٹڈی کرو دین کی اور بات کرنے کی تیاری کرو, ان کے سامنے دین کی بات رکھو, یہ کافی ہے. تو ہم اسی حالت میں ہیں تو اس میں ہم کو کوتاہی نہیں کرنی ہے, جو موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, پتا نہیں پھر بعد میں موقع ملے کہ نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے تبلیغ کے کام کی, اس کی قدر کرنا ہے. یہ کام کوئی جماعت نہیں ہے یہ, اور یہ کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی, یہ کوئی نئی چیز سکھانے والی چیز نہیں ہے. ہر آدمی مسائل میں اپنے اپنے عالم جس پہ بھروسہ کرتا ہے پوچھے عمل کرے, لیکن بنیادی وہ کام جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا, اس کو لے کے دین کی محنت کرو, نماز پہ کرو, علم پہ کرو, اخلاق پہ کرو, اخلاص پہ کرو, یہی تو کام ہوتا, یہی تو بات ہوتی ہے, اور تو کوئی بات ہوتی نہیں نا, تو پھر فرقہ بندی کہاں سے ہو گئی؟ نہیں ہوتی فرقہ بندی ہے, ان اصولوں کے ساتھ میں آدمی چلے پھرے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. اور اس سے آپ اندازہ لگا دیجیے کہ یہ مضمون سورہ محمد میں بہت زیادہ ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی آئے گا نہیں. اب دین کے پھیلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس امت کی ہے, پوری بحث کے مجموعی اس امت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کو کرتے ہوئے یہ ذمہ داری کو بھی اپنے کاموں میں شامل کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اس صورت میں خاص طور پر جنت کی بھی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں, اس میں جنت کی نہروں کا ذکر ہے. فرمایا کہ اس جنت کی صفت جو متقیوں کو دی جانے والی ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں پانی کی, جس کے اندر کسی قسم کا تغیر نہیں آئے گا, تبدیلی نہیں آئے گی. پانی ہوگا صاف شفاف. حضور نے فرمایا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں اور لذیذ ہوگا اور کبھی بھی اس میں تغیر نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ اس کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی جس کے مزے میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. بہت پھیل جانے کی وجہ سے, بہت دن سے ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا ویسا نہیں. دودھ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جانور چارہ کھائے اسی میں سے دودھ پیدا ہو. اللہ ہی تو پیدا کرتے ہیں. جس اللہ نے بھینس کے اندر, گائے کے اندر دودھ پیدا کر دیا, وہ بغیر گائے بھینس کے دودھ کی نہر پیدا کر دیں, ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نہر ہے دودھ کی سارے جنتیں مل کے پیو, سر پٹور ہو رہی ہے, اس میں لڑائی ہو رہی ہے, میری کنال تیری کنال, ادھر سے راستہ نہیں ہے ادھر سے راستہ نہیں ہے, یہ میرا حصہ ہے وہ. ایسا نہیں ہے, وہ ہر جنتی کی جنت میں الگ بہ رہی ہوگی وہ, اور اس کا اپنا اختیار اس پر ہے, اس کی اپنی مرضی اس پر ہے وہ پیے گا کتنا. لیکن نہیں, اللہ پاک کی طرف سے نوازش ہے کہ جتنا پینا ہے پیے گا بھی, بہت گلاسوں میں نہیں پیے گا, گیلنس میں نہیں پیے گا, جب پینے بیٹھے گا تو پیتا ہی رہے گا, بس بے حساب پیے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب کھانے کو بیٹھے گا تو 500-500 سال نکال لے گا ایک ایک کھانے سے. اب بولیں گے کہ وہ پیٹ ہوا ہے اس کا, امبر پیٹ کیا ہے اس کا. اصل یہ ہے کہ وہاں ہاضمے کا نظام دوسرا ہے, ڈائجسٹو سسٹم بالکل الگ ہے, پیشاب نہیں ہے وہاں پہ, بولو براز نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہوگا وہاں جنت میں. کسی کا مکان ایسا ہے جس کے پاس باتھ روم نہیں ہے؟ اور اگر کسی کے گھر میں باتھ روم نہیں ہے تو وہ گھر کمپلیٹ شمار ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں بغیر باتھ روم کے محل ہیں, وہاں باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ لا یتغیطون ولا یبولون ولا یکفلون, نہ پیشاب کریں گے, نہ براز کریں گے, نہ تھوکیں گے, نہ ان کی آنکھوں میں میل آئے گا, نہ ان کے منہ میں میل آئے گا, نہ ان کے منہ میں لواب, یہ سب چیزیں وہاں پہ نہیں ہوں گی. لہم جسا المسک. فرمایا کہ مشک کی ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی, بپر آئے گا, بس قصہ ختم, 500 سال کھایا ہوا بھی ختم ہو جائے. کیونکہ وہاں لذت کے لیے کھانا ہے, قوت کے لیے نہیں کھانا ہے, قوت تو آلریڈی پہلے سے ہے, مزے کے لیے کھائے گا. تو دودھ کی نہر ہوگی ہر ہر جنتی کے لیے, اور اس دودھ میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوگا. فرمایا کہ شراب کی نہریں ہوں گی اور پینے والوں کے لیے لذیذ بھی ہوگی, وہ شراب بھی جائز ہوگی اور چھوٹی مقدار میں نہیں ہوگی, بڑی مقدار میں ہوگی کہ نہر کی نہر ہوگی. اور شراب کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بدمزہ ہوتی ہے, وہ تو معلوم ہوتی ہے جو آدمی پیا ہوا ہوتا ہے, خود پھول ڈال کے ہوتا ہے, اس کے بعد کھڑے ہونے میں پریشانی ہوتی ہے, اتنی بدبو تو ویسے مارتے رہتی ہے اس کے منہ سے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے اللہ عالم کہ پیتے ہوئے جو ہے آج کل بہت ترقی یافتہ دور ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ صحیح کر رہے ہوں. یہ کہ وہ کڑوی بھی ہوتی ہے, کہ حلق میں جلتی بھی ہے, تھوڑی سی بدمزہ بھی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری جو شراب ہوگی ایسی نہیں ہوگی, لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی. اور اس میں سورہ دہر کے اندر تو اس کی بہت سی قائمس بیان کی گئی ہیں کہ مختلف قسمیں ہوں گی, اس میں جنجر ملا ہوا الگ ہوگا, اس میں تسبیح ملا ہوا الگ ہوگا, اس میں فلاں ملا ہوا الگ ہوگا, الگ الگ قسموں کی ہوگی. وہ انہار من عسل مصفا, اور فرمایا کہ پھر اس میں نہریں ہوں گی شہد کی بھی, خالی پینے کی اتنی اقسام ہوں گی اور اتنی وافر مقدار میں ہوں گی. تو پینا تو تابع ہوتا ہے کھانے کے, اب اندازہ لگائیے کہ کھانے میں کیا ہوگا. جب کھانا پینا ایسا ہوگا تو لباس کیسا ہوگا, لباس ایسا ہوگا تو پھر بستر اور فرنیچر کیسا ہوگا, بستر اور فرنیچر ایسا ہوگا تو بالا خانے اور کمرے کیسے ہوں گے, وہ مکان کتنا عالیشان ہوگا, پھر اس کا پھر اس کے آگے پیچھے جو کیا بولتے ہیں اس کو گراؤنڈ ہوتا ہے جو آدمیوں کو ٹہلنے کے لیے, اگر پھول پھلواری کے لیے, اس کا تو نام ہی پورا جنت رکھا ہوا ہے, باغیں ہی باغیں ہیں اس کے اندر, کیسے عالیشان اس میں درخت ہوں گے. فرمایا کہ دیکھو اس کو سامنے رکھو, اس چیز کو جو ہمارے خزانوں میں سے ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ دنیا کا تھوڑا سا کام جو تمہیں نماز روزے کا دیا گیا ہے وہ سامنے رکھ لو, کتنا ہے دونوں میں تقاضا, کیوں خام خواہ یہاں تھوڑی سی لذت کے واسطے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ چیزیں مل جائیں گی, کیا وہ آدمی اور وہ آدمی جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا برابر ہوں گے؟ ایک ہی طرح کے ہیں وہ. اور جہنم میں جن کو تمہارے لیے تو پینے کے لیے یہ ہے, جہنم میں کیا ہے؟ فرمایا کہ سکومان حمیما, ان کو پلایا جائے گا انتہائی کھولتا ہوا پانی, فقط انواہم, اور ان کی آنکھیں اس سے کٹ جائیں گی. یہ اور یہ آدمی کا تناسب کرو اس کے ساتھ میں. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ ایک عمل کا انجام ہے, وہ ایک عمل کا انجام ہے. اس لیے قرآن کریم سننے والے کو اپنی زندگی پر نظر ثانی برابر کرنی چاہیے اور تہیا کر لینا چاہیے کہ بھائی تھوڑی سی لذت کے واسطے میں اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتا. غلطی انسان سے ہوتی ہے, گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ پاک بھی بڑے رحیم ہیں, کریم ہیں, بندے کی کمزوری کو دیکھ کے انہوں نے توبہ کا دروازہ کھلا کیا ہوا, کھلا ہے دروازہ. ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے میں نہیں آ جائے. اور جب تک سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس دن یہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت جو آدمی جس ایمان پر ہے نا بس وہ اسی کا ہوگا, اس کے بعد جتنا ہی متقی ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو بس اس وقت تک البتہ توبہ کا دروازہ ہے کہ ہزار بار غلطی ہو گئی ہے, ہزار مرتبہ توبہ ٹوٹ چکی ہے, اپنے توبہ پہ توبہ کرنے کو طبیعت چاہتی ہے, پھر بھی یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چلو ٹھیک اب صحیح ہو جاؤ, آج تمہاری سمجھ میں آ گیا آج صحیح ہو جاؤ, جس دن سمجھ میں آ گیا اس دن صحیح ہو جاؤ. تین درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں, سب بار اگر توبہ شکستی بازار, یہ میری بارگاہ ہے, یہ نومیدی کی بارگاہ نہیں ہے. سو مرتبہ اگر توبہ ٹوٹی ہے تو سو مرتبہ تو بات آ جاؤ, مجھے تجھے باز آنے سے فرق ہے, یہ تو بچہ ہے کسی طریقے سے جہنم سے. اس لیے اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے, وہ مختصر کام ہے کہ بھائی جو احکام الہی ہیں ان کی پابندی کو طے کر لینا کہ بھائی جو شریعت ہے اس کو میں فالو کروں گا. نماز کی پابندی ہے وہ مجھے کرنی ہے, رمضان کی پابندی ہے وہ مجھے کرنی ہے, زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے وہ مجھے نکال دینی ہے, حج میں نے نہیں کیا ہے تو وہ مجھے کر دینا ہے, حلال حرام میں جو اللہ نے بتایا ہے وہ کرنا ہے, معاشرت میں اخلاق میں رہنے میں جو اللہ نے طرز زندگی دیا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاضلہ اس کو اپنا لینا ہے اور اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے, سنتوں والے لائف کو اختیار کر لینا ہے. بس مختصر سا کام ہے, زندگی مزے کی گزر ہی جاتی ہے مگر ہمیشہ ہمیشہ کی یہ کامیابی اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو مل جاتی ہے. اسی لیے بار بار تین چار جگہوں پر آج یہ بات پڑھی گئی ہے, اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل تماشا ہے, اس میں اپنی عمر برباد مت کرو. جو آدمی دنیا, ایک ہے دنیا میں کھیل تماشے میں عمر برباد کرنا اور ایک ہے دنیا میں عمر برباد کرنا. دنیا میں جس نے اپنی عمر برباد کر دی اس نے بھی کھیل تماشے میں ہی اپنی عمر برباد کی. سمجھنے کی یہ بات تھوڑی سی, ایک ہے بھائی دنیا ہے, دنیا کے اندر کھیل ہیں بہت سے, بہت سے لوگوں نے کھیل کو اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے, بہت سے لوگ کھیلنے میں پروفیشن میں ہیں, بہت سے لوگ کھیل دیکھنے میں پروفیشن رکھتے ہیں, ہر دفعہ اس کے اتنے چلے ہوئے اس نے اس کے چکے ہوئے, یہ وہاں یہ مقابلہ ہو رہا وہاں وہ مقابلہ ہو رہا, میرا فیوریٹ یہ ہے تیرا فیوریٹ یہ ہے, ہر وقت یہی دھن لگی ہوئی ہے. ایک ایک کھیل کود کو اپنا مشغلہ ایسا بنانا, اور ایک یہ کہ ایک آدمی کھیل کود میں اتنا نہیں ہے لیکن دنیا میں بزی ہے, کمانے میں, گھر بنانے میں, پیسے جمع کرنے میں, پیسے بڑھانے میں, اور دعوتوں میں, ہوٹلنگ میں, دوستوں میں, طبیعت بہلانے میں, تفریح کرنے میں, پکنک کرنے میں, اسی میں اپنا پورا ٹائم ضائع کر رہا ہے. تو اس نے دنیا کی زندگی کے اندر جو اپنا وقت لگا دیا ختم کر دیا, اس نے بھی کھیل کود میں ہی اپنا وقت برباد کیا, یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک. کیونکہ پوری دنیا کی زندگی وہ اللہ والی ہے اور کچھ نہیں. اور فرمایا کہ بالکل دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے ہم نے بارش اتاری, پھر اس کے بعد میں اس بارش کی وجہ سے زمین ایک دم جو ہے لہلہاتی ہوئی, سبزی کو اس نے اگا دیا, کھیت ہے, پھول ہے, باغ ہیں, سبزے ہیں, یہ ان سب چیزوں کو, اور تھوڑے دنوں کے بعد میں اس پر ایک تین مہینے چار مہینے کے بعد میں اس پر پیلاپن آ گیا, اس کے پتے سوکھ گئے, اس کے پھل جھڑ گئے, اس کی ٹہنیاں خشک ہو گئیں, اور پھر اس کے بعد میں وہ بالکل وہ پتے جو ہیں ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر اڑانے لگی اور درخت جو ہے بالکل ننگا ہو کے کھڑا ہو گیا. اور میں دنیا کی زندگی بھی بالکل ایسی ہے تمہاری, تم آتے ہو دنیا میں, بڑھتے ہو, پڑھتے ہو, پھر اس کے بعد میں اپنا کاروبار جماتے ہو, پھر کچھ پیسے بناتے ہو, پھر زمین خریدتے ہو, پھر مکان بناتے ہو, پھر شادی کرتے ہو, پھر بچے ہوتے ہیں, پھر سواریاں لیتے ہو, پھر شان شوکت کرتے ہو, اچھے کپڑے پہنتے ہو, لوگوں کے درمیان اپنی شان بتاتے ہو, پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, اپنی طاقت کا بل جتاتے ہو, اپنی طاقت کو, اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتے ہو, پھر دھیرے دھیرے حسن ختم ہو گیا, جرگیاں پڑ گئیں, پھر اس کے بعد عمر بڑھ گئی, پھر اس کے بعد سننے میں, دیکھنے میں, بولنے میں, دوسری تمام چیزوں کے اندر فرق پڑ گیا, کبھی کڈنی متاثر, کبھی دل متاثر, کبھی لیور متاثر, کبھی یہ متاثر, کبھی وہ متاثر, اور دھیرے 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 تم موت کی طرف چل پڑے اور موت آ گئی, اور وہ جو کچھ تم نے پوری زندگی بھر کیا ہوا تھا وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر اڑا گئی, زندگی ختم ہو گئی. اور میں یہ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے, اس کی وجہ سے اس کو اس کی اپنے اپنے آخرت کو برباد مت کرو. یہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے, جوانی میں آدمی سوچتا نہیں, بڑھاپے میں سوچتا ہے جب کچھ کر نہیں سکتا ہے, اور بعض مرتبہ تو بڑھاپے میں بھی سوچنے کا موقع نہیں ہوتا, بلکہ جوان کو زندگی کی اتنی خواہش نہیں ہوتی جتنی بوڑھے کو ہوتی, اور جوان اپنی زندگی کی اتنے آس نہیں رکھتا جتنا بوڑھا. 25-30 سال کا ہو گیا ابھی بھی 20-25 سال کی پلاننگ ہے, 85 کے بعد بھی 20-25 سال کی پلاننگ برابر ہے کہ وہ گھر بنانا ہے, وہ خریدنا ہے, وہ کاروبار. ارے بھائی اب تو یہ تو دیکھ کہ دنیا میں آج تک کوئی 100 سے زیادہ چلا نہیں ہے, مگر تو 110-120 کے کہاں سے لے کے بیٹھا ہوا ہے مسئلہ, وہ لے کے بیٹھا ہوا کیونکہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا اس بات کو, وہ اس کے اس مضمون کو سننا نہیں چاہتا, اس میں غور کرنا نہیں چاہتا کہ بھائی مجھے تو پتا نہیں کون سی صبح میں اور کون سی شام میں میرا آخری وقت ہو جائے. پھر اس کے بعد سورہ فتح ہے. سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ آپ کے لیے فتح مبین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, سن 6 ہجری کی بات ہے. آپ نے اعلان فرما دیا, صحابہ تیار ہو گئے, 1400 صحابہ تیار ہو گئے, آپ چل پڑے. مکے والوں کے ساتھ میں لڑائی باقی تھی. تنعیم جو جگہ ہے جتنے سے ہم جاتے ہوئے راستے میں ملتی ہے شمیسہ کے پاس, وہاں پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین نے روک دیا اور وہاں انہوں نے لڑنے کی تیاری شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. لمبا قصہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے حضور نے ادھر بھیجا. یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس کا بہت ایکشن لیا کہ سفیر کو تو کبھی نہیں مارا جاتا, اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر ہم کو ان کا بدلہ لینا ہے. جب ان کا بدلہ لینا ہے تو ظاہر ہے کہ جس نے مارا ہے وہ تو ہمیں ہاتھ کو آئے گا نہیں, تو سب سے لڑنا پڑے گا. تو پھر صحابہ سے حضور نے بیعت لی کہ تم کو مرنے تک تیار رہنا پڑے گا. صحابہ نے کہا کہ جی بالکل, ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری اس میں دی ہے کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا, ان سب سے خوش ہو گیا, کیونکہ انہوں نے بیعت ہی ایسی کی تھی. بہت لمبا قصہ چلا. وہ لوگ آخر صلح کے لیے تیار, وہ سمجھ گئے کہ اگر صحابہ سے لڑنا پڑ گیا تو صحابہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ ان کے یہ بہت بہادر ہیں اور زندگی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. موت کی تو تمنا میں رہتے ہیں لوگ, شہادت کی تو تمنا میں رہتے ہیں, ایسے جیوتوں سے کون لڑے گا. اور پھر ان کو یہ بھی تھا اندازہ کہ صحابہ صبر کے حکم کی وجہ سے خاموش تھے, بقیہ مشرکین مکہ سے کمزور نہیں تھے. اور پھر یہ کہ ان کے پاس ایمانی طاقت الگ تھی, پھر شہادت کی تمنا الگ تھی. انہوں نے سمجھا کہ اگر لڑائی ہو گئی تو بہت بری ہماری پٹائی ہو جائے گی, وہ خود ہی صلح کے لیے تیار ہو گئے. اور صلح کے اندر لمبی چوڑی بات چلی, پھر آخر یہ بات طے ہو گئی کہ 10 سال تک ہماری تمہاری لڑائی نہیں ہوگی اور اگلے سال آپ آ کے عمرہ کر لو, اس سال نہیں کرنا, اس سال ہماری بے عزتی ہے. یہ انہوں نے کہا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, اس سال تمہاری ناک رکھ لینا ہے تو رکھ لو تم اپنی ناک, آج نہیں تو کل کٹنی والی ہے, تو رکھ لو تھوڑے دن. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, لیکن صحابہ کو اس پر بڑا صدمہ تھا کہ یہ کیسے ہوا, ہم تو لڑنے کو تیار ہیں, پھر ہمیں لڑنے کی جائز کیوں نہیں دی. پھر اللہ کے رسول ہیں, عمرے کے لیے گئے ہیں, یہ واپس جائیں, یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ آپ کریں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی. ہم یہاں پر مدینہ منورہ سے 250 میل سے زیادہ آ چکے ہیں, اب ہماری بے عزتی نہیں ہے واپس جانے میں. پھر وہ بھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی ہماری چاہے بے عزتی ہوتی لیکن پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. صاحب آپ کو بڑا صدمہ تھا اس بات پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ آپ بے فکر رہو, یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے, یہ کھلی ہوئی فتح ہے. ابھی فتح کہاں ہے, واپس جا رہے ہیں سارے کے سارے. فرمایا کہ نہیں, یہ فتح ہے تم کو نہیں معلوم ہے. بعض چیزیں فوری طور پر دکھتے نہیں آتی مگر حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ 10 سال تک جب لڑائی کا معاہدہ ہو گیا کہ لڑائی نہیں ہوگی, تو اس 10 سال میں تبلیغ کا اتنا بہترین موقع ملا جس کی حد میں صرف 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو یہ 6 سال اور وہ 13 سال میں نہیں ہوئے تھے. 6 اور 13 سال میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اور سنہ 8 ہجری میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, بہت شان کے ساتھ میں اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا. یہاں عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے چلے ہیں, اللہ نے بول نہیں رہے کہ اس سال آپ نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے, دیکھیے بعض مزہ بڑوں کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے, صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ اس وقت بظاہر شکست نظر آ رہی ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ عمرہ آپ کریں گے, مگر یہ نہیں فرمایا کہ اس سال ایسا واقعہ ہونے والا ہے. یہ واقعہ غیر اختیاری طور پر اللہ نے ہمیں لا کے کھڑا کر دیا تھا اور ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ یہ بات آ گئی. اور اللہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ہو. اگر پہلے سے بتا دیا جاتا حضور کو کہ نہیں اس سال نہیں ہو سکے گا, یہ اگلے سال ہو سکے گا, تو آپ نکلتے نہیں. جب نکلتے نہیں تو پھر معاہدہ کس بات پر ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ایسی حکمت ہوتی ہے. تو چنانچہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اگلے سال آپ آ کے عمرہ کر کے تشریف لے گئے, پھر اس کے بعد میں 2 سال کے بعد تو آپ فاتح مکہ ہونے کے حیثیت سے تشریف لے آئے. تو اس کو فرمایا کہ ہم نے نبی کو خواب دکھایا ہے, وہ بالکل سچا ہے. اور پھر اللہ نے اس میں بھی نازل فرمایا سورہ فتح میں کہ ضرور آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سال ہم نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے کہ اس میں ہمارے بہت سے راز ہیں اور بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق ملنا ہے اور بہت سے لوگوں کی قسمت ہم نے ہدایت رکھی ہوئی ہے جو حضور کے پرانے دشمن ہیں. حضور اب اگر لڑائی ہو گئی اور مار دیے گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے, اور ان کی قسمت میں ہدایت اور جنت ہے. کیسے کیسے اللہ پاک کے غیبی نظام ہوتے ہیں. تو اس کو تفصیل سے بیان کرنا گیا. پھر حضرات صحابہ کی تعریف کی گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں, اور ایمان والوں کے آپس میں بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں, اور اللہ پاک کے سامنے رجوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, بندگی کرنے والے. اور یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا رہبان باللیل وفرسان بالنہار, راتوں میں عبادت کثرت کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں سے نمایاں ہو جائے گی عبادت, آثار اس قسم میں نظر آ جائیں گے. اور دن کے اندر دین کی محنت کرنے کے اندر بالکل سستی نہیں, پوری رات بھر جاگنے کے باوجود دن میں ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار, دین کی خدمت کے لیے. اور پھر فرمایا کہ ان کی مثال یہ نہیں کہ قرآن پاک میں ہم نے دی ہے, تورات میں ہم نے ان کی تفصیلات بیان کی ہے, مثال بیان کی صحابہ کی, انجیل میں ہم نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے, اس کی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اللہ پاک نے پورے سورہ میں تعریف فرمائی ہے. پھر اس کے بعد سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بتائے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنی آواز سے بلند مت کرو, آپ کا نام لے کے مت پکارا کرو, اور اگر آپ کی شان میں کوئی بے ادبی مت کرو, کسی طرح کی گستاخی مت کرو. جو حضور کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرے گا تو اس سے ہم دوسرے نیک عملوں کا ثواب ختم کر دیں گے, اس کی تو سزا ملے گی ملے گی, لیکن جو نمازیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں, جو روزے اس نے رکھے ہوئے ہیں, جو خیر خیرات اس نے کیا ہو, جو جتنے کام اس نے چاہے کیے ہوئے ہو, ہمیں ہمارے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے, ہم پورے اعمال اس کے ختم کر دیں گے, وہ بالکل کورا کر دیا جائے گا. یہ فرمایا اور فرمایا کہ جن کے دلوں میں ادب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, یہ اصل ان کے دلوں کے تقوی کی بات ہے کہ نبی کی عظمت اور نبی کی شان اور نبی کا ادب و احترام ان کے دلوں کے اندر ہے. پھر مسلمانوں کے حقوق بتائے گئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی مت کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تجسس اور عیب جوئی مت کرو, کسی کو فالو اپ کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, کوئی کمزوری اس کی پکڑ میں آیا ہے تو اس کو بے عزت کریں, ورنہ ایسا مت کیا کرو, اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو, اور نہ مردوں کے آپس میں ایک دوسرے کو تانا دیں برے القاب سے یاد کریں, نہ عورتوں کے لیے برے القاب سے تانا دیں. تم مسلمان ہو, مسلمان کا لفظ لگنے کے بعد میں تمہارے لیے فاسق کا لفظ لگنا کتنی بری بات ہے, یہ سارے کام فسق کے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کامل ایمان تو ہمارے پاس وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ایسے لائیں کہ ان میں شک نہ رہے, لم یرتابوا, ایمان جس بات پہ لائے ہیں اس میں پختگی ہو اور ڈاؤٹ نہ ہو, اس میں شک نہ ہو, اور پھر اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں محنت کریں, تو یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا ایمان کے سچے ہونے کا معیار کہ کون کامل ایمان والا اور کون اپنے ایمان کا پکا اور سچا ہے, اس کو اللہ نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ اپنے کو موصوف کرو تو تم پھر ایمان کے اندر سچے شمار کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ما لقنا منكم معاف بريدية أي كريم ما لقنا منكم صدر جزر فرما بيدية. يا الله فوري أمة المسلمات معاف فرما بيدية. أي الله ہمارے والدين كم معاف فرما بيدية, ہمارے عائد وقارب كم معاف فرما بيدية, ہمارے دوستوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند فرمانے والے ہیں, اور ہم تو گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, قصوروار ہیں, نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہارے ہوئے ہیں. اے پاک پروردگار آپ ہی کی دستگیری چاہیے, اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم پر رحم فرما دیجیے اور پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائیے اور پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ قرآن و حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے, اس کا نور ہمارے دل میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی پسندیدہ زندگی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے, اور آپ کی پسندیدہ زندگی پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے, اور اس کی ہمت عطا فرما دیجیے, اور اس کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور اس کا ماحول نصیب فرما دیجیے, اور اس کی محنت نصیب فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن کریم میں جو باتیں ہم سن رہے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے دل میں داخل فرما دیجیے, ہمارے جسم کو اس کے مطابق استعمال کروا دیجیے, اور جن چیزوں کو آپ پسند نہیں فرماتے ان سے ہمیں پوری طرح بچنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دیجیے, ایمان کی صفات ہمیں نصیب فرما دیجیے, ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے. صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتہ اللہ.